如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور موصوف خواتین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 149 تک یہ سورۃ النساء کا تیسرا حصہ ہے جس میں خطاب ہے اب مسلمانوں سے. لیکن مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، صحیح پکے مومن بھی ہیں اور مسلمانوں کے صفوں میں منافقین بھی ہیں. اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تین کمزوریاں بیان کی ہیں. نمبر ایک، منافقین پر اللہ کے رسول کی شخصی اطاعت بہت بھاری تھی. ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم کیوں ہر معاملے میں ان کا کہنا مانیں؟ لہذا آپ دیکھیں گے اس حصے میں اطاعت رسول کے موضوع پر بڑی اہم آیات آئی ہیں، ایسی آیات کہ جو پورے قرآن مجید میں اس موضوع پر کلائمیکس ہے. دوسری بات جو منافقین پر بھاری تھی وہ تھا اللہ کی راہ میں نکل کر جنگ کرنا، جان انہیں بڑی عزیز تھی. لہذا اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ترغیب دی ہے کہ اب جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، دو مارکے ہو چکے ہیں کفار کے ساتھ، بدر کا اور احد کا، ابھی مزید مارکے ہونے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلو اور جنگ کرو. اور تیسرا عمل جو بہت بھاری تھا منافقین پر وہ تھا ہجرت کا عمل. حکم یہ تھا کہ جو مسلمان جس قبیلے میں بھی رہتا ہے وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو. لیکن خود سوچیے یہ عمل آسان نہیں ہے، اپنا بنا بنایا گھر چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنا کوئی کاروبار اور معاش چھوڑ دینی، اپنے کو زرعی زمینیں چھوڑ دینی، یہ عمل بہت مشکل ہے. منافقین پر یہ بہت بھاری تھا. اس حوالے سے بھی اس حصے میں منافقین کی مذمت کی گئی کہ وہ ہجرت کرنے پر تیار نہیں ہے. آیت نمبر 58 سے جو یہ حصہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 58 آیت نمبر 59 میں اللہ نے اسلام کے سیاسی نظام کے اصول بیان کیے. اللہ نے اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے اصول قرآن مجید میں دیے، معاشی نظام کے حوالے سے کچھ اصول بھی دیے، کچھ تفصیلات بھی دی، اور معاشرتی احکامات کے حوالے سے بہت باریک بینی کے ساتھ تفصیلات دی. یہ تین بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں کسی بھی اجتماعی نظام کے، سیاسی، معاشی اور معاشرتی. سیاسی حوالے سے اصول، معاشی حوالے سے اصول بھی اور کچھ احکامات بھی، اور معاشرتی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیلات دی ہیں، تفصیلی احکامات دیے. اب آئیے اسلام کے سیاسی نظام کے اصول کیا ہے. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ پہنچاؤ ان لوگوں تک جو امانتوں کے اہل ہیں. ویسے تو امانت کا اسلام میں بڑا وسیع تصور ہے، لیکن یہاں آپ کو محسوس ہو جائے گا ابھی آیت کے آخری حصے سے کہ اس سے مراد ہے منصب. سیاسی اعتبار سے منصب ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی کو دو جو منصب کا اہل ہو. منصب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مشاورت کے ذریعے سے یا آج کل ووٹنگ کے ذریعے سے کسی شخص کو کسی منصب کے لیے چنا جاتا ہے، تو تم ہمیشہ اپنی رائے، اپنا ووٹ اس کے حق میں دو جس کو سمجھتے ہو کہ ہاں واقعتاً یہ دیانتدار ہے، باصلاحیت ہے اور اس منصب کا اہل ہے. کسی برادری کی بنیاد پر اور کسی پیسے کی بنیاد پر، کسی تعصب کی بنیاد پر اپنی رائے مت دو، بلکہ رائے ہمیشہ ایسے شخص کے حق میں دو جو کہ واقعی اس کا اہل ہو. اور پھر ایک منصب دیتا ہے بڑا منصبدار، وہ فائز کرتا ہے چھوٹے مناصب پر لوگوں کو. صدر ہے، وہ گورنر مقرر کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جن لوگوں کو چھوٹے مناصب پر فائز کرے وہاں بھی اقرا پروری نہ کرے اور میرٹ کی بنیاد پر سارے کے سارے فیصلے کرے، اہل لوگوں کو ذیلی مناسب اور مختلف جو ہے وہ عہدوں مختلف اداروں کی ذمہ داری ان کے عہدے وہ عطا کرے. تو ان پہلا اصول ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم مناسب امانت یعنی مناسب انہی کو دو, انہی کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں. نمبر ایک. اب نمبر دو, اب جو منصب پر بیٹھ گیا اور اس نے فیصلہ کرنا ہے, فرمایا وہ کیا کرے. دوسرا اصول, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو, اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو پھر فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. بہت بڑی بشارت ہے ایسے حاکم کے لیے جو عدل کرنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس سائے میں سات طرح کے لوگ ہوں گے, ان میں سے وہ حاکم بھی ہوگا جو عدل کرنے والا ہے. ان اللہ نے اما یا عزکم بے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی عمدہ باز و نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیع بصیرا, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. دو اصول تو یہ گئے, اب بقی اصول اگلی آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو بھی تم میں سے صاحب اختیار ہے. تو گویا تیسرا اصول شافی اعتبار سے یہ ہو گیا کہ ہم نے اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. قانون سازی کوئی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہے. چوتھی بات اسی حصے سے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے, رسول کی اطاعت بھی لازم ہے, لیکن جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اطیعوا کے الفاظ اللہ کے ساتھ ہیں, اطیعوا کے الفاظ رسول کے ساتھ ہیں, اولی الامر کے ساتھ نہیں ہیں. اولی الامر کی اطاعت اسی وقت ہوگی جبکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہو. اگر اولی الامر کو ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ اولو الامر منکم, وہ جو اولو الامر ہوں وہ تم ہی میں سے ہوں. ہمارا حکمران کافر نہیں ہو سکتا, بلکہ ہمارا سربراہ ریاست وہ مسلمان ہی ہوگا. جیسے کہ ہمارے دستور میں بھی طے ہے, ہمارے دستور میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ساتھ چور دروازے بھی ہیں. منافقت کا ایک بلندہ ہے ہمارا دستور, لیکن اچھی اچھی باتیں بھی ہیں. یہ طے ہے کہ سربراہ ریاست پاکستان میں وہ ہوگا مسلمان ہی. تو اولو الامر یہ ذمہ داری کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی, یہ ذمہ داری مسلمانوں کے پاس ہی ہوگی. اب اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر اگر تم کسی بارے میں جھگڑ پڑو, اولو الامر ایسا حکم دیں کہ تم کہو کہ یہ حکم تو شریعت کے خلاف ہے, میں اس کو نہیں مانتا, تو اگر تم کسی معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب قرآن و سنت کے ذریعے سے یہ جو دیکھو کہ آیا اولو الامر کا حکم واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. یہ ہیں چھ اصول اسلام کے سیاسی اعتبار سے. دو اصول ایک آیت میں آ گئے اور یہ چار اصول دوسری آیت میں آ گئے. نمبر ایک, منصب اہل شخص کو دو. نمبر دو, منصب دار عدل کے ساتھ فیصلے کرے. نمبر تین, قرآن و سنت کی بالادستی ہو اسلامی ریاست میں. نمبر چار, اولو الامر تم ہی میں سے ہونا چاہیے. نمبر پانچ, اولو الامر اگر کوئی ایسا حکم دے جو کہ شریعت کے خلاف ہے, تو پھر اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے, اس کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اور نمبر چھ, اگر اولو الامر ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, تو پھر اس کا فیصلہ قرآن و سنت میں ڈھونڈو. اب اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ لیوپولڈ غیر مسلم یہودی تھے, مسلمان ہوئے, علامہ اسد کہلائے, بڑی ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے بھی. انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ قانون سازی تو اسمبلی کرے گی, لیکن اگر کوئی قانون کسی نے محسوس کیا شہری نے کہ یہ قانون اسمبلی کا قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے, تو وہ عدالت میں چیلنج کرے گا. عدالت اس کی بات سنے گی اور اسمبلی کے ممبران ان کے بھی نمائندے آ کے اپنا موقف پیش کریں گے. جس شعبے سے متعلق قانون ہے اس کے متعلق ماہرین بھی آ جائیں گے, علماء بھی, ان سے بھی رہنمائی لی جائے گی. عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر عدالت محسوس کرے گی نہیں ہے تو وہ قلعدم قرار دے دے گی اور پارلیمنٹ سے کہے گی دوبارہ قانون بناؤ. بہرحال یہ کملی شکل اس کی علامہ صد نے یہ تجویز کی. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو پھر اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف یعنی قرآن و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر و احسن تاویلا یہی بہتر ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے عمدہ ہے. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك اب ذرا وہ منافقین کے اوپر تنقید شروع ہو گئی, ان کے کردار کو اللہ بے نقاب کر رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کلام پر بھی جو ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت اور چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوت سے. ابھی مدینے میں یہود کی عدالتیں بھی قائم تھیں, اللہ کے رسول بھی فیصلے کر رہے تھے. فتح مکہ کے بعد پوری طرح سے انقلاب آیا ہے اور اس کے بعد اسلامی ریاست اپنی پوری شکل میں آئی ہے. اس سے پہلے یہودیوں کی عدالتیں بھی قائم ہیں, مسلمانوں کی بھی قائم ہیں, اور مسلمانوں کو بھی اختیار ہے, چاہیں تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرائیں اور چاہیں تو یہود کی عدالت سے فیصلہ کرائیں. اسلامی ریاست کے بعد بھی یہود کی عدالتیں قائم تھیں, لیکن صرف یہودی وہاں جا کے فیصلے لے سکتے تھے, باقی وہ بھی صرف ان کے پرسنل معاملات میں, پرسنل لاء کے حوالے سے. باقی لاء آف دی لینڈ اب وہ اسلام کا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی ڈھیلا ڈالا نظام تھا. منافقین جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کی عدالت میں آئے تو یہاں تو فیصلہ عدل کے ساتھ ہوگا, یہاں تو کوئی لین دین کام نہیں آ سکتی, نہ کوئی تعلق کام آ سکتا ہے. تو دعویٰ تو ہے اللہ کے رسول پر ایمان کا, لیکن جا کر فیصلہ کس سے کرا رہے ہیں؟ یہود کی عدالتوں سے, اور ان عدالتوں میں منمانے فیصلے ہو رہے ہیں. وہ طاغوت ہے, طاغوت وہ ہے جو اپنا قانون نافذ کرے, اپنی مرضی چلائے, جو شریعت اس کو ماننے کو تیار نہ ہو. تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتے. اور انگریز کے دور میں جب آپشن دیا جاتا تھا رواج کا قانون چاہیے کہ شریعت کا, تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں ہمیں رواج کا قانون چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا فیصلے کراتے ہیں وہ جا کر طاغوت سے. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انکار کریں, طاغوت کا انکار کریں, صاف صاف کہیں کہ یہود اب ان کا مذہب حق پر نہیں ہے, اب صرف اسلام ہے جو دین حق ہے. یہ بین المذاہب جو کانفرنسیں ہوتی ہیں غلط ہیں, ان میں جو کچھ کیا جاتا ہے کہ سارے مذاہب صحیح ہیں سبھی حق پر ہیں, نہیں. احترام ہم کریں گے ہر انسان کا, ہر مذہب کا احترام کریں گے, ٹھیک ہے, وہ اپنی عبادات کے حوالے سے اور اپنے اولاد کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے حوالے سے اسلامی ریاست میں آزاد ہوں گے اور ان کی تمام املاک اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی, لیکن ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی اصل دین اللہ کے نزدیک دین برحق صرف اسلام ہے, اب اور کوئی مذہب وہ حق پر نہیں, حق والا نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کے رسول کو جو لوگ مانتے ہیں وہ حق پر ہے. یہ بات انہیں بتانی پڑے گی تاکہ اللہ کرے کہ وہ بھی اس حق کی طرف آ کر جہنم سے بچ جائے. تو فرمایا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کرے. ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یذلہم ضلالا بعیدا کہ انہیں بھٹکا دے بہت دور کا بھٹکانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, قرآن سے فیصلے کرواؤ, وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی طرف, رسول کی عدالت سے فیصلے کراؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ اے نبی آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو, يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں, قرآن مجید کو پھر بھی ماننے کو تیار ہیں لیکن آپ کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے, آپ کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی وہ قرآن اور سنت میں تفریق کرتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے منکرین حدیث ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اہل قرآن نہیں ہیں وہ بلکہ منکرین حدیث ہیں, ہم بس وہ مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث پہ طرح طرح کے شکوک اور شبہات کا وہ اظہار کرتے ہیں. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. دو چیزوں کی طرف بلایا گیا, آؤ قرآن کی طرف, آؤ رسول کی طرف. رأیت المنافقین منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں, یصدون عنک صدودا آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں, قرآن کی طرف آنے سے نہیں کترا رہے, بلکہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں کتراتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے, انکار حدیث کے فتنے سے بچائے. انکار حدیث کا فتنہ یہ, اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے, بہت عمدہ کتاب ہے مولانا عبد الرحمان کیلانی صاحب کی, آئینہ پرویزیت ہے, ضخیم کتاب. دو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں اس فتنے کی. ایک ہے سہل پسندی, حدیث پر اگر ساتھ عمل کریں گے تو پھر ذرا تھوڑی سی مشکل آ جائے گی. صلات کے بہت سارے معنی ہیں, یہ معنی بھی ہیں کہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے لو لگا لو, تو آپ فجر کے وقت اٹھیں, بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے لو لگائیں اور دوبارہ چادر اوڑھ کے سو جائیں, آپ کی صلات ہو گئی. حدیث کہتی ہے نہیں, اٹھو, اٹھ کے وضو کرو, مسجد جاؤ اور امام کے پیچھے نماز پڑھو, تب تمہاری صلات ہوگی. تو سہل پسندی تو یہ ہے کہ آدمی صلات کے لغوی معنی لے لے, حدیث کی وجہ سے مشکل آ جاتی ہے. تو ایک ہے سہل پسندی, اور دوسری ہے مغرب سے مروبیت. حدیث پر عمل کرتے ہیں تو پھر مغرب والوں کو خوش نہیں کر سکتے. مغرب والوں کو داڑھی پسند نہیں, مغرب والوں کو ٹوپی پسند نہیں, مغرب والوں کو یہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور شلوار پسند نہیں. تو مغرب کے رنگ میں رنگنا بھی ہے اور ساتھ اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے رکھنا ہے. یہ دو وجوہات ہیں اس فتنے کی. بہت عمدہ کتاب ہے آئینہ پرویزیت, ضرور پڑھیے اس فتنے کو سمجھنے کے لیے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اور پھر وہ کیسا وقت ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے. پس منظر میں ایک واقعہ ہے, ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے پر. اللہ کے رسول کے پاس منافق یہودی کو لے گیا, سمجھا کہ میں تو مسلمان ہوں, اللہ کے رسول یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے. اللہ کے رسول نے دونوں کی باتیں سنی اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. منافق کو بڑا اس پر غصہ آیا کہ میری میں ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے خلاف فیصلہ دیا. اب وہ ابوبکر صدیق کے پاس لے گیا یہودی کو کہ چلو ان کی رائے بھی لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جب پوری بات سنی, انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا ہے تو میں تو خاموش ہوں, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر وہ عمر فاروق کے پاس لے گیا منافق یہودی کو کہ ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ منافق اللہ کے رسول کے پاس سے فیصلہ لے کر آیا ہے اور پھر بھی تسلیم نہیں کر رہا, انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو میں بھی آ کے فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے, تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی. اب وہ منافق کے رشتہ دار روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, پھر وہ کیسا وقت ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ, پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے. اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا, ارے ہم تو چاہ رہے تھے کہ کوئی بہتر شکل نکل آئے اور کوئی موافقت پیدا ہو جائے, اس لیے ہم عمر کے پاس گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فعارض عنہم, اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے. وعظہم, آپ انہیں سمجھائیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان کے حق میں فیصلہ کن بات کر دیجئے. وہ فیصلہ کن بات کیا ہے انہیں بتائیے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. جب رسول مانا ہے تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی. یہ تم نے کیا کیا کہ رسول مانا ہے, ان کا حکم نہیں مان رہے, ان کی عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد تم جا رہے ہو اس کے پاس اور اس کے پاس. تو ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. اطاعت رسول کے موضوع پر بڑی اہم آیتیں انشاءاللہ آج آپ کو سننے کو ملیں گی اس حصے میں. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. جاؤ کا, اے نبی وہ آپ کے پاس آ جاتے. فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگتے. واستغفر لہم الرسول, اور رسول بھی ان کے حق میں دعا استغفار کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اب ذرا سنیے حضرت عمر حق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے حق میں آیت آ رہی ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, بس ہرگز نہیں, اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے وہ ایمان نہیں رکھتے. حتی یحکموا فیما شجر بینہم, جب تک کہ وہ آپ کو منصف نہ مان لیں, فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اپنے تمام جھگڑوں میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کر لیں اس کے بارے میں اپنے جی میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما, اور اس فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. اگر کسی نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا اب وہ مومن نہیں ہے, وہ مرتد ہو گیا, مرتد کی سزا قتل ہے. عمر فاروق نے بالکل ٹھیک کیا. خدا کی قسم, اے نبی آپ کے رب کی قسم, وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے تمام جو نزاعات اور جھگڑے ہیں ان میں آپ کو حکم نہ بنائیں, آپ سے فیصلہ نہ کروائیں, اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں جی میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں, اس فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. ولو انا کتبنا علیہم, اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے, ان کے لیے طے کرتے, ان اقتلوا انفسکم, اپنوں کو قتل کرو, کہ تمہارے جس بھائی نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا وہ ایمان سے محروم ہو گیا, مرتد ہو گیا, اس سے قتل کرو. فرمایا ابخرجوکم من دیارکم, ابخرجو من دیارکم, یا یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالو. ما فعلو ہو, یہ خود ایسا نہ کرتے, یہ خود اس سزا کو نافذ نہ کرتے. الا قلیل منہم, سوائے ان میں سے چند کے. ولو انہم فعلو, اور اگر یہ وہ کچھ کرتے, ما یعظون بہی, کہ جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. واشد تثبیتا, اور یہ بات انہیں دین پر اور ثابت قدم رکھنے والی ہوتی. جتنا آپ دین کے احکامات پر عمل کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین پر اور استقامت عطا فرمائے گا, استحکام عطا فرمائے گا, ثابت قدمی عطا فرمائے گا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس صورت میں ہم انہیں دیتے اپنی طرف سے شاندار بدلہ. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہم انہیں یقیناً ہدایت دیتے سیدھے راستے کی. اب پھر اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی اہم آیت, فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا. انعام اللہ نے کس پر کیا ہے؟ انبیاء پر کیا ہے, صدیقین پر کیا ہے, شہداء پر کیا ہے, صالحین پر کیا ہے. یہ چار درجے ہیں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے. جو شخص بھی توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائے وہ صالحین میں شامل ہو گیا. اب صالحین میں دو طرح کے مزاج ہو سکتے ہیں. ایک مزاج ہو سکتا ہے غور و فکر والا, جس میں کہ جوش پر ہوش غالب ہوتا ہے. ایسے لوگ جب دین میں آگے بڑھتے ہیں تو صدیقین قرار پاتے ہیں. اور ایک مزاج ہوتا ہے جوش والا, حرکت والا, بھاگ دوڑ والا. جب ایسے لوگ دین میں آگے بڑھتے ہیں تو شہداء قرار پاتے ہیں. ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور و فکر کا جو ہے ان میں صلاحیت وہ زیادہ ہے. عمر فاروق شہید مزاج کے ہیں, ان میں جوش, ولولہ, جذبہ وہ زیادہ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ صدیقین میں سے نبی چن لیتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیق النبی, کبھی اللہ تعالیٰ شہداء میں سے نبی چن لیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان رسول النبی, رسول کے بنیادی معنی شہید, گواہی دینے والا, شاہدن. لہذا یہ ہیں چار درجے. یہ جو ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے یہ کہلاتے ہیں انٹروورٹس, جو ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کرنے والے, جوش والے, وہ کہلاتے ہیں ایکسٹروورٹس. اور بعض ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں دونوں خوبیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں, ان میں غور و فکر کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور حرکت بھی ہوتی ہے, یہ کہلاتے ہیں ایمبیورٹس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت یہ دونوں خوبیاں تھیں, اور آپ اس حوالے سے بھی ایک امتیازی شان رکھتے تھے. ایک طرف غور و فکر بھی ہے, حکمت بھی ہے, علم بھی ہے, علم کو سیکھنے کی پوری صلاحیت بھی ہے, اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ حرکت, اور ہر وقت جو ہے وہ جد و جہد, کوئی وقت جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے, لگے رہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, دعوت دین, اقامت دین. یہ ہیں ایمبی برڈز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہیں حضرت علی, آپ نے ان کی پرورش کی, اور وہ پورے کے پورے آپ کے بالکل مزاج سے ہم آہنگ تھے. وہ بھی ایم بی ورڈس تھے, ان میں بھی ایک طرف علم بھی تھا, سوچ بھی تھی, صلاحیت بھی تھی غور و فکر کی, بڑے حکیمانہ ان کے اقوال کوٹیشنز آپ کو ملیں گی, اور ساتھ ان کے اندر وہ جہاد اور حرکت اور محنت بھی تھی. فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ان کی رفاقت عطا کرے گا کہ جو جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. صدیق اکبر تو آ گئے، ابو بکر، اب کوئی نہیں صدیق اکبر بن سکتا، لیکن آج بھی صدیق کا درجہ ہم پا سکتے ہیں، آج بھی شہید کا درجہ ہم پا سکتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہوا لیکن صدیقین اور شہداء کا درجہ پا سکتے ہیں، ورنہ کم تر درجہ صالحین کا ہے. فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ رفاقت کیا ہی عمدہ ہے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.